इस बज़्म का आगाज करते हैं और मुहर्रम के इन दिनों में तज़किराए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के साथ में अपनी इस बज़्म का आगाज करती हूँ। ये दिन बहुत ही ज़्यादा मुबारक दिन हैं, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये एहतराम वाला महीना, नया महीना, और ये महीना अल्लाह का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने को, प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह का महीना, तो ये महीना बहुत ज़्यादा बहुत कीमती महीना है। रमज़ानुल मुबारक के बाद में रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा पसंद है ये महीना। हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे थे कि फख्र का दिल में दरीचा नाज करना चाहिए, जिसका तू आका है उसको नाज करना चाहिए। ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाजिशे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमते लाखों सलाम। यजीद जो थे, जो था, वो तब बहुत से लोग उसकी पैरवी करते हैं, उसको बोलते हैं कि नहीं वो उसका ना ऐसा था वैसा था, उसको नहीं ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोगों से मैंने ऐसा सुनी हुई। तो एक पैगाम है कि आज तक घर घर में, हर 10वें घर में, हर 20वें घर में हसन और हुसैन तो मिलेंगे, लेकिन यजीद नाम का कोई नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं वो भी अपनी आल औलाद में किसी का नाम यजीद रखना पसंद नहीं करते। यही उसकी इस बात की दलालत करता है और यही सबूत है कि उसका नाम भी कोई रखना पसंद नहीं करता। उसके जो मानने वाले हैं, जो उसको सही कहते हैं, वो लोग भी, उनके घरों में भी यजीद नाम नहीं मिलेगा। अगर वो सही कहते हैं तो फिर यजीद नाम रखें। उसने बहुत बहुत ज्यादा दुश्मनी की और प्यारे नबी के आल को बेदरीक शहीद करवा दिया। 22,000 का लश्कर का सामना अकेले हजरत इमाम हुसैन खड़े हैं और 22,000 का लश्कर सामने खड़ा है। हजरत फातिमा का सारा चमन उजड़ गया और एक एक की कुर्बानी दे दी और हर कुर्बानी पर यही कहते रहे मालिक। हजरत इमाम हुसैन की जुबान पर हर कुर्बानी के बाद ये अल्फाज थे कि मालिक मेरे कासिम की कुर्बानी भी कबूल फरमा, मालिक मेरे अली अकबर की कुर्बानी भी कबूल फरमा, मालिक मेरे नन्हे अली असगर की कुर्बानी भी कबूल फरमा, मुस्तफ़ा करीम की आल मैदान करबला में कटकर और शहीद हो गई। अब इमाम आली मकाम ने तलवार लेकर मैदान अमल में आए और आपने जो आखिरी खुतबा दिया, तारीख के औराक में वो मौजूद है। आपने फरमाया, हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, लोगों मेरा हस्ब और नस्ब पहचानो, मैं कौन हूँ, जल्दी ना करो। ये कुफा, ये ना उन लोगों से खिताब कर रहे हैं जो कूफी, तमाम के तमाम 22,000 के लश्कर जो थे और तलवार लिए खड़े हुए दरियाए फुरात पर तैनात थे और इब्न ज़ियाद उनका कमांडर था और सबसे पेश था। जब हजरत इमाम हुसैन इस वादी में दाखिल हुए थे और जब उनको ये पता लगा था कि ये लोग जंग के लिए तुले खड़े हैं और कूफा के लोगों ने बैत करने से मना कर दिया है, तो हजरत इमाम हुसैन ने ये पेशकश रखी थी कि मुझे यहाँ से जाने दो और मैं दमिश्क में जाकर और सामने यजीद के बात करता हूँ आमने सामने, और जो भी हल निकलेगा میں اس پر قائم رہوں گا. تو یہی وہ ابن زیاد تھا جس نے سختی سے منع کر دیا تھا, اور اس کی ایک ہی بس پرزور یہ اس کی کوشش تھی کہ نہیں, میرے ہی ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے اور میرے ہی ہاتھ پہ بیعت لو. اور اسی لیے جانے نہیں دیا, اور حضرت امام حسین کے پورے 72 نفوس جو تھے ان سب کا احاطہ کیا گیا. اور پھر کربلا کے میدان میں ایک ایک آتے رہے اور شہید ہوتے رہے. ان میں سبھی لوگ تھے جو 72 میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے. تو جو مرد تھے وہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے, بھتیجے بھی تھے, بیٹے بھی تھے اور عزیز قارب بھانجے بھی تھے, بہت لوگ تھے جو شہید ہوتے چلے گئے. اور 22,000 کا یہ لشکر جو سامنے تعینات تھا, تو جب حضرت امام علی مقام جب کوئی نہیں رہا اور جب لے کے اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں اس میدان میں, پھر وہاں خطبہ دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں جلدی نہ کرو اور میرا حسب اور نصب پہچانو کہ میں کون ہوں. میں نواسۂ رسول ہوں, میرا خون ناحق اپنے ذمے نہ لو. کیونکہ پتا تو تھا کہ شہید ہو جائیں گے پیارے نبی کو, یہ تو میں نے اس دن بھی بتایا تھا. اور ہم یہ واقعات میں سنتے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتے آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک فرزند کو تو آپ کے زہر دیا جائے گا اور دوسرے کو شہید کیا جائے گا. اور کربلا کی مٹی لا کر دی تھی اور یہ مٹی وہاں آپ نے رکھی تھی. اور جب حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ, جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا امام حسین شہید ہو گیا. اور ایسا ہی ہوا تھا. یہ بہت ہی زیادہ ایسی باتیں ہیں کہ جب ایسی بات سن لو اپنی اولاد کے بارے میں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تھا تو رونے لگی تھی. ایک ماں کے سامنے جب یہ بات آئے گی تو ماں کا دل کیا کہے گا, یہ تو کوئی بھی محسوس کرتا ہے, کر سکتا ہے. ہر ماں اس بات کو محسوس کر سکتی ہے کہ اس کی اولاد کے لیے اگر یہ خبر آ جائے تو پھر اس کا کلیجہ کیسے ہوگا. تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رونے لگی تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ, نہ اس وقت تم ہوں گی نہ میں ہوں گا, ہم میں سے کوئی نہ ہوگا. اور پھر یہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دی تھی. اور پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ میں شہید ہوں اور میں شہید ہو جاؤں گا جب اللہ نے یہ حکم بھیج دیا اور پیارے نبی نے اس کو ڈکلیئر کر دیا. تو اب تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. تو آپ کو اپنی شہادت کی خوب خبر تھی اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ کون سی سرزمین پر شہادت کا جام پینا ہے. اور آپ نے جب یہ خطبہ دیا تو تب یہ بتایا کہ میرا خون جو بھی بہائے گا تو اس کو وہ ناحق ہوگا. اور پھر بھی یہ نا سب کے لیے, مطلب نبیوں کے اور جو نبی زادے اور پھر امام علی مقام نے, یہ ان لوگوں کو اپنی حجت تمام کرنی تھی. کیونکہ حجت کا حکم ہے کہ پوری طریقے سے حجت کرو اور جب آخر ہو جائے تب پھر قدم اٹھایا جاتا ہے. یہ حجت تھی, یہ خطبہ جو تھا یہ ایک حجت تھی کہ میرا خون ناحق اپنے ذمے نہ لو, میں وہ ہوں جو رسول کریم کے کاندھوں پر کھیلتا رہا ہوں اور وہ رسول کریم جو تمہارے بھی رسول ہیں. کیونکہ سامنے والے جو یہ لوگ تھے یہ بھی مسلمان ہی تھے. مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوریاں دے دے کر پالا ہے, میں حضور کی زبان چوسا کرتا تھا اور میں کرتا رہا ہوں. اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا دنیا پر موجود نہیں ہے, میرا حق پہچانو. لیکن اشقیا کی آنکھوں میں کے آگے اندھیرا تھا. عمر بن سعد جو رے کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا, وہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے اور وہ صحابی جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، یا ان سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، یہ بات غزوہ احد میں بھی کہی گئی تھی، اس نے کہا یا تو بہت کر ورنہ مقابلہ کر، یا تو بیعت کر ورنہ مقابلہ کر۔ یہ ابی وقاص کے جو بیٹے تھے، یہ بیٹا تھا، وہ یہ بات کر رہے ہیں، یعنی اس کے والد کتنے پائے کے صحابی تھے جن کو پیارے نبی نے دعا دی تھی، اور بیٹے نے کس کا ساتھ دیا تھا، نواسوں کے خلاف کھڑا ہو کر، اور ہے نا، یا تو مقابلہ کر یا بیعت کر۔ پھر امام حسین عالی مقام میدان عمل میں آئے، اور جس جرأت اور شجاعت اور جوان مردی سے علی شیر خدا کی تلوار کے جوہر دکھائے، یہ بھی تاریخ کے اوراق میں رقم ہے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا کے اندر جبر کی تیغوں کا مقابلہ کرنے تنہا کھڑے ہیں، اور وہ بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے، اپنے 71 شہیدوں کو کاندھوں پر پشت پر اٹھانے کے بعد سینہ تانے اکیلے میدان میں لڑ رہے ہیں۔ جدھر بھی تلوار چلتی، دشمنوں کا سر قلم کرتی گزر جاتی۔ اس وقت اللہ کی تلوار، جو کہ حضرت علی کی وہ تلوار تھی جو اللہ نے انہیں دی تھی، جس کا سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، میدان کربلا میں گرج رہی تھی، اور اشقیا کے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ یہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں یہ واقعات کو ان دنوں کے اندر، تاکہ ہمارے اور ہمارے گھروں کے لوگوں کو، مردوں کو اپنے اندر حوصلہ ہو، اور دل میں ایمان کا ولولہ پیدا ہو، اور یہ بات سامنے آئے کہ جب ایسا ٹائم آ جائے تو دیکھو اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب کے نواسوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی، اور ہے نا، غلط کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ غلط کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، اور غلط کو نہ اپنانے کی وجہ سے، شریعت کو صحیح لے کر چلنے کی وجہ سے، اسلام پہ صحیح طریقے سے کاربن ہونے کی وجہ سے، یہ واقعات کو دہرایا جاتا ہے۔ جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر خاص و عام کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت بہت زیادہ ہو جاتی ہے عام دنوں کی بنسبت۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا تھا اس ماہ مبارک کے اندر، اس لیے قرآن کا نازل ہونا، رمضان المبارک قرآن کی سالگرہ ہے، قرآن کا اترنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس کے اندر قرآن بہت پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو بھی مہینہ آتا ہے، جس طریقے کا بھی آتا ہے، جیسے حج کا مہینہ ہے تو حج کے ذکر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں ان کا اتنا ہی کیوں ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ تو ہر مہینے کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور یاد دہانی کے لیے کہ ہم اس قربانیوں کو بھول نہ جائیں، ہم اپنے آپ کو دنیا میں منہمک ہو کر اپنے ان بیش قیمت بزرگوں کو، اماموں کو بھول نہ جائیں، ان کی جد و جہد کو نہ بھول جائیں۔ اس کے لیے ہم یہ یاد کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل پھر سے ان باتوں کو لے کر اور سوچیں کہ ہم کیسے دین کے ماننے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام عالی مقام کسی بھی طرح قابو میں نہیں آ رہے ہیں، تو آپس میں مشورہ کیا کہ انہیں چاروں طرف سے گھیرا جائے، اور چاروں طرف سے پھیل گئے، اور امام عالی مقام پر تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت امام عالی مقام اس وقت بھی زیر نہ ہوئے، مگر اللہ نے شہادت مقدر میں لکھ دی تھی، اور اللہ کی یہی مرضی تھی، اور باطل کے پاس اتنا بھی لاہو لشکر ہو، باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، موت کا ڈر ہوتا ہے جو حق پر نہیں ہوتا, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, کہیں پر بھی ہو, وہ بہت کمزور دل کا ہوتا ہے. سب سے زیادہ موت کا خوف اسے کھا جاتا ہے. اور جو حق پر ہوتا ہے وہ تو اسے پتا ہوتا ہے لیکن وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے, کیونکہ موت جو ہے اسے پتا ہے کہ یہ راستہ کو پار کر کے, اس دروازے کو پار کر کے اور اللہ رب العزت کے سے ملاقات ہونی ہے, اور پھر بیش قیمت ایک مستقبل انتظار کر رہا ہے. اور اس کے سینے کے اندر وہ ایمان کی حرارت ہوتی ہے, باطل کے اندر وہ ایمان کی حرارت نہیں ہوتی جو حق کے سینے میں ہوتی ہے. پھر امام نے گھوڑا دوڑائے, اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور فرات کی لہروں کے پاس آئے اور فرمایا, فرات سے چلو میں پانی بھر کر فرمایا کہ دیکھو آج فرات پر بھی میرا قبضہ ہے اور حوض کوثر پر بھی میرا قبضہ ہے, لیکن امام نے پانی نہیں پیا. ان کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی, علی اصغر کی پیاسی شہید ہونے کا منظر یاد آ گیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ امتحان تھا, لیکن یہ بتلا دیا کہ اگر میں چاہوں تو پانی پہ قبضہ کر سکتا ہوں. اور یہ بھی ساقی حوض کوثر کی نور سے ہیں, اگر یہ اشارہ کرتے تو حوض کوثر کی نہریں چھلک کر کربلا کے میدان میں آ جاتی. لیکن امتحان دینا مقصود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لا کر دیا گیا تھا, فرشتے نے یہ بتایا تھا کہ یہ آپ کے نواسے شہید ہو جائیں گے اور ان کو زہر دیا جائے گا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا نہیں کر سکتے تھے, ہے نا؟ لیکن دعا نہیں کری, کیونکہ حکم ربی کو قبول کیا گیا. اور پھر مصطفی کریم کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں. اللہم انل حسنین صبر و اجر, اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے, آخر بھی بخش دے, اجر بھی بخش دے. یعنی پیارے نبی نے حضرت امام حسن اور حسین کے حق میں دعا یہ فرمائی. حضرت امام حسین جبر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی طرح بھی قابو اشقیہ قابو نہ پا سکے. اس وقت 33 زخم امام عالی مقام کے بدن پر تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے جسم پر تھے, بلکہ بہت سے نیزوں کی نوکیں جسم میں ہی ٹوٹ گئی تھی. جب امام حسین کے پیرہن اتارا تھا تو 113 سوراخ جسم میں تیروں کے تھے, اور گھوڑے کی زین سے جب زمین پر گرے تو تیر اور اندر گھس گئے, اور جب گھوڑے سے نیچے فرش زمین گرے تو پیشانی زمین پر رکھی خون کی فوار پھوٹ رہی تھی اور کائنات دم بخود تھی. آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا, سورج بھی منہ چھپا رہا تھا. عاشورے کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 3 دن کے پیاسے دشمنوں کے نرغے میں اپنی پیشانی کربلا کی اس زمین پر سجدے میں رکھ دی, اور آخری کلمات امام عالی مقام نے یہ کہے, اللہم ردن بقدائک وبصرن علی بلائک تسلیمن لی امریکہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. مالک جتنے بھی دکھ تکلیفیں اذیتیں آئیں حسین اس پر راضی ہے, تیرے امر کو تسلیم کر لیا, تیری رضا پہ راضی ہوا. سب کچھ قربان کرنے کے بعد حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے. مالک تو بھی بتا, تو بھی حسین سے راضی ہے یا کہ نہیں. تو امام کا سر اس وقت تن سے جدا کر دیا گیا، امام کا سر سجدے میں تھا اور سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، یہ شہادت کا جام پی لیا، لیکن اپنا ہاتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مس ہوئے تھے، ٹچ ہوئے تھے، وہ ہاتھ ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں، ایک باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ شہادت کا وہ وقت ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں ان باتوں سے یہ آنا چاہیے کہ واقعی یہ دنیا فانی ہے اور یہاں سے جانا ہے، کوئی بھی رہا نہیں نہ رہے گا، یہ دنیا چھوڑ کے سب کو جانا ہے اور پھر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو کیا ہی بہترین ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ دارالعمل سے جب جائیں دارالجزا کی طرف، تو عمل کو اللہ تعالی ایسا بنا دے کہ وہاں جائیں تو ہمیں بہترین جزا اللہ تعالی عطا فرمائے۔ ہر واقعات، یہ واقعات ہمیں قرآن پاک سے پڑھنے کا وہ ملتا ہے، درس ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرعون کا ذکر کیا، بار بار سمود کا ذکر کیا، بار بار عاد قوم کا ذکر کیا، حضرت صالح کی قوم کا ذکر کیا، ہے نا، ہر ان لوگوں کا ذکر کیا، بہت سے لوگ، بہت سے نافرمانوں کا ذکر کر کے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ دیکھو نیکوکاروں کا جیت ہوتی ہے اور باطل کی ہار ہوتی ہے، ہے نا۔ تو ہم کو یہ جو قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے اور جب واقعات ہم پڑھتے ہیں، تو ہم کو ان سے کیا بات، کیا ملتی ہے باتیں، کیا باتیں ملتی ہیں؟ ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ تکلیف اٹھائی انبیاء نے اور باطل کو، دنیا کے جو لوگ تھے جنہوں نے سر اٹھا رکھا تھا، اللہ کی خدائی میں اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے اور سرکش تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ان کو سمجھاتے تھے لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے، اور پھر وہ اذیتیں دیتے تھے، تو وہ اذیتیں سہتے تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ آخر انجام جو ہوتا ہے وہ حق کی جیت ہوتی ہے، یہ حق کی جیت جو ہوتی ہے، بس یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو حق پر رہنا ہے، اور نماز کا پڑھنا عبادت کی معراج ہے، لیکن معاملات کا کرنا شریعت کی معراج ہے۔ نماز کی پابندی اور اپنے معاملات کو درست رکھنا، اپنے گھر کے اصولوں کو لے کے اچھے سے چلنا، اور انبیاؤں کے واقعات خاص طور سے قرآن پڑھ کے سنانا، انشاءاللہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اور سنت یعنی حدیث پاک کو لے کر چلنا، یہی مومن کی وہ ہے، طریق کار ہے، یہی ہم کو درس ملتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی حدیث۔ تو صحیح حدیثوں کو تلاش کر کے اور اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنا ہی ہر مومن کی پہچان ہے، اور ہر مومن کا فرض اولین ہے، کیونکہ جب ہم ان سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کو صحیح راہ پہ قدم رکھنے کی تقویت بھی ملے گی، طاقت بھی ملے گی، اور ہمارے ارادے مضبوط ہو جائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ پھر مددگار، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ہم اپنی اس بزم کو سجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمیں اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت سے، اور تمام اللہ کے نیک بندوں سے اللہ ہم سب کو محبت عطا فرمائے، اور ہم کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ اب